السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ. حسب معمول خبروں سے آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے اپنے الگ الگ خطاب میں ایک دوسرے کے ملک کے خلاف دہشت گردی کی حمایت کے الزامات عائد کیے ہیں. تفصیلی رپورٹ تھوڑی دیر میں.
عدالت کا عمران خان کے خلاف اخبارات میں اشتہار دینے کا حکم. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
پاکستانی کشمیر کے وزیراعظم کا ہیلی کاپٹر غلطی سے بھارتی کشمیر کی فضائی حدود میں داخل. بھارتی فوج کی طرف سے فائرنگ. میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ میں سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج برٹ کیوانو کی ایف بی آئی کو چھان بین کا حکم دینے کے بعد بھی صدر ٹرمپ ان کے لیے اپنی حمایت برقرار رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر میں سب ٹھیک ہو جائے گا. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے اپنے الگ الگ خطاب میں ایک دوسرے کے ملک کے خلاف دہشت گردی کی حمایت کے الزامات عائد کیے ہیں. بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی طرف سے ایسے الزامات کوئی پہلی بار عائد نہیں کیے گئے، تاہم ایک بین الاقوامی فورم پر ایسے الزامات کی بازگشت سنائی دینا اس بات کا مظہر ہے کہ اسلام آباد اور نئی دلی کے مابین مستقبل قریب میں بات چیت کا کوئی امکان نہیں. اگر دونوں ملکوں نے تحمل سے کام نہیں لیا تو ان کے بقول صورتحال مزید کشیدہ ہو سکتی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ سنیے.
پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے الگ الگ خطاب کے دوران ایک دوسرے کے ملک کے خلاف دہشت گردی کی حمایت کے الزامات عائد کیے. بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے ہفتے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات عائد کرتے ہوئے اس تاثر کو رد کیا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات کی کوششوں کو ناکام بنا رہا ہے. سشما سوراج کے خطاب سے چند گھنٹوں کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے امن پر سیاست کو ترجیح دی ہے. بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کا کہنا تھا کہ نئی دہلی کی مختلف حکومتوں نے امن کے لیے کئی اقدامات کیے، لیکن اس حوالے سے پیش رفت نہ ہونے کی وجہ ان کے بقول ہر بار پاکستان کا رویہ تھا. بھارتی وزیر خارجہ نے پاکستان پر دہشت گردی کو فروغ دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے پہلے وہ خاموشی سے پاکستان میں مقیم رہا. سشما نے مزید کہا کہ 2008 میں بھارتی شہر ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے منصوبہ ساز اب بھی پاکستان میں آزاد ہے، اور ان کے بقول پاکستان کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص کو گرفتار کرنے کے لیے کافی شواہد موجود نہیں ہیں. دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کو مسلسل دہشت گردی کا سامنا ہے جس کے لیے مالی وسائل اور سہولتیں ان کے بقول پاکستان کا مشرقی ہمسایہ ملک فراہم کر رہا ہے. انہوں نے بھارت پر الزام لگایا کہ پاکستان میں حالیہ برسوں میں ہونے والے پشاور آرمی پبلک اسکول پر حملہ اور مستونگ میں بم دھماکے جیسے دہشت گردی کے واقعات کے تانے بانے ان کے بقول بھارت سے ملتے ہیں. پاکستانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان کی حراست میں بھارتی نیوی کا اہلکار کلبھوشن یادو نے ایسے شواہد فراہم کیے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ مل بیٹھ کر دہشت گردی سمیت تمام معاملات پر بات چیت کرنے کے متمنی ہیں. تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مستقبل قریب میں بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ بھارت میں اس وقت ان کے جو ریاستی یا سٹیٹ الیکشنز ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں اور کافی سی ریاستوں میں ہونا ہے، اور ہندوتوا کا جو ووٹ ہے وہ اینٹی پاکستان رہتا ہے، اور اس کو کیش کرنے کے لیے کبھی بھی مودی جو ہے اکثر بات نہیں کرے گا. پھر خود اس کا میرا خیال ہے جنرل الیکشن آ رہا ہے مارچ مئی 2019 میں، تو 2019 میں نئی گورنمنٹ بھارت میں بننے تک تو آپ کوئی پازیٹو ایکسپیکٹ نہ کریں اس کی طرف سے.
دوسری طرف سلامتی کے امور کے ماہر طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ پاک بھارت باہمی تناؤ اور لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کی وجہ سے صورتحال ان کے بقول کسی بھی وقت کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے.
تو میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے کہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو، اور جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر کنٹرول پایا جائے. اور اس میں میرے خیال میں یہ چونکہ باہمی طور سے یہ معاملات حل نہیں ہوتے ہیں, یہ بین الاقوامی جو قوتیں ہیں خاص طور سے امریکہ اور چائنا وغیرہ, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کوشش کریں کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ بات چیت کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کریں.
واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے درمیان نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کے اعلان کے ایک دن بعد ایک بھارتی سرحدی محافظ کی ہلاکت کے بعد یہ ملاقات منسوخ کر دی گئی تھی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 73 اجلاس میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ نے اپنی تقاریر میں ایک دوسرے پر دہشت گردی میں معاونت کے الزامات عائد کیے, اور تو اسی دوران یو این کی عمارت کے باہر کشمیریوں اور سکھوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور حق کے خود ارادیت کے نعرے لگائے. ہمارے ساتھی اسور امام کی نیو یارک سے رپورٹ.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 73 سالانہ اجلاس میں 140 ممالک کے سربراہ نے مملکت اور 42 ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی. اس پلیٹ فارم پر اپنے خطاب میں عالمی قیادت اپنے سیاسی, اقتصادی و سماجی معاملات پر اظہار خیال کرتی ہے. ہفتے کو اپنے خطاب میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے الزام عائد کیا کہ ان کا پڑوسی پاکستان دہشت گردوں کی معاملت کر رہا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی ادارہ دہشت گردی کی وضاحت کے لیے بین الاقوامی کنونشن کی منظوری دے. ان کا کہنا تھا,
ہمارے یہاں آتنکواد کی چنوتی کہیں دور دیش سے نہیں بلکہ سیما پار اپنے پڑوسی دیش سے ہی آئی ہے. جب تک ہم آتنکوادیوں کو کسی انترراشٹریہ قانون کی گرفت میں نہیں لائیں گے تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بھارت نے 1996 میں CCIT کا پرستاو سنیکت راشٹر میں پیش کیا تھا. آج تک وہ پرستاو اٹکا ہوا ہے, اور اٹکنے کا کیول ایک کارن ہے کہ ہم آتنکوادی کی پریبھاشا پر سروسمتی نہیں بنا پا رہے ہیں. اسی لیے وشو کے انعامی آتنکوادی پاکستان میں سوتنترتا سینانی کہے جاتے ہیں, فریڈم فائٹر کہے جاتے ہیں, اور ان آتنکوادیوں کی کرورتا ویرتا کہی جاتی ہے. پاکستان کی سرکار ان کے سمان میں ڈاک ٹکٹیں نکال کر انہیں مہیما منڈت کرتی ہے.
جبکہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنی تقریر میں سشما سوراج کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں تنازع کی اصل وجہ مسئلہ کشمیر ہے. پاکستان تمام معاملات کو دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے, لیکن بھارت مذاکرات سے بھاگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں,
پاکستان ہندوستان کے ساتھ برابری اور احترام کی بنیاد پر رشتے استوار کرنے کا خواہاں رہا ہے. ہم مربوط اور سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے تمام تنازعات کا حل چاہتے ہیں. پاکستان ہندوستان کی متوقع ملاقات یہاں اقوام متحدہ میں ایک اچھا موقع تھا. منفی رویے کی وجہ سے مودی حکومت نے موقع تیسری مرتبہ گوا دیا. انہوں نے فوقیت دی سیاست کو امن پر. انہوں نے ایسے ڈاک ٹکٹوں کا عذر بنایا جن کا اجرا مہینوں پہلے ہوا تھا, جو ایک کشمیری سرگرم کارکن اور پیلٹ گن کے متاثرین کی قربانیوں کی عکاسی تھیں.
ابھی آپ اسور امام کی رپورٹ سن رہے تھے نیو یارک سے. اگلی رپورٹ آپ کو پشاور سے سنواتے ہیں. پشاور کے ایڈیشنل اینڈ سیشن جج شاہ ولی اللہ نے عدالت میں مسلسل تیسری بار غیر حاضری پر وزیر اعظم کے خلاف قومی اخبار میں اشتہار شائع کرنے کا حکم دیا. خیبر پختونخوا کے سابق صوبائی اسمبلی فوزیہ بیبی نے سینٹ کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان پر ووٹ بیچنے کے الزام میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 50 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنیے.
پشاور کی ایک عدالت نے ہتک عزت کے ایک مقدمے میں مسلسل غیر حاضری پر حکام کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قومی اخبارات میں اشتہار دینے کا حکم دیا ہے. عمران خان کے خلاف یہ مقدمہ خیبر پختونخوا کی سابق رکن صوبائی اسمبلی فوزیہ بی بی نے دائر کیا ہے, جن پر پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ کے انتخابات میں ووٹ فروخت کرنے کا الزام عائد کیا تھا. فوزیہ بی بی نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا,
ایکچولی تین دفعہ کورٹ کی طرف سے چیئرمین صاحب رات کو نوٹس مل چکے ہیں اور ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ریسپانس نہیں آیا, مطلب ان کی طرف سے کوئی وکیل, ان کا کوئی نمائندہ نہیں آیا. تو کل کورٹ میں نے خود اپلیکیشن دیا تھا جج صاحب کو, کیونکہ میرے لیے چترال سے ہر ہیری کے لیے آنا بھی مشکل ہے کہ آپ مزید اس کیس کو اس پہ ڈائٹ کریں. تو کل اپلیکیشن میں نے جمع کیا تھا کہ ان کو, کیونکہ ان کی طرف سے یہی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو نوٹسز نہیں مل رہے, ظاہر سی بات ہے ان کا کوئی نمائندہ نہیں آ رہا. تو کل جج صاحب نے اپروول دی ہے کہ اب ہم اس نوٹس کو پبلک کریں گے اور کسی جو نیشنل لیول کا جو اخبار ہوگا اس کے ذریعے سے چیئرمین صاحب کو انفارم کیا جائے گا.
خیبر پختونخوا حکومت کی ترجمان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
جو سینٹ کے الیکشن ہوئے رہے انہیں کچھ لوگوں نے خرید و فروخت کیے تھے, اس حوالے سے کچھ نام سامنے آئے رہے اور کچھ لوگ کورٹ میں چلے گئے. تو دیکھیں یہ تو کرپشن کا کیس بھی ہے بہرحال, لیکن چونکہ عدالت کا فیصلہ ہے, عدالت کے فیصلوں کا ہم احترام کرتے ہیں, کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کافی بزی ہیں اور سرکاری مصروفیات بھی زیادہ ہیں, شاید اس لیے بھی وہ اس طرف نہیں دھیان دے سکے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ہمارے اس حوالے سے جو وکلا ہیں.
تاہم انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد عمران خان کو اب عدالت میں حاضری دینے سے استثناء حاصل ہے. مارچ 2018 میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور دیگر پارٹی قائدین نے خیبر پختونخوا میں اپنے پارٹی کے 22 ارکان اسمبلی پر ووٹ فروخت کرنے کا الزام عائد کیا تھا. ان اراکین میں 2013 کے انتخابات میں آزاد حیثیت میں کامیاب ہونے والے بعض ارکان بھی شامل تھے. فوزیا بی بی سمیت بیشتر اراکین اسمبلی نہ صرف ان الزامات کو مسترد کرتے آئے ہیں بلکہ ان میں سے کئی نے عمران خان کے خلاف حتی کہ عزت اور ہر جانے کے دعوے بھی دائر کر رکھے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو اتوار کے روز پالو شہر پہنچے جو زلزلے اور اس کے بعد آنے والی سونامی سے بری طرح متاثر ہونے والے علاقوں میں ہے. انڈونیشیا میں جمعے کو آنے والے اس زلزلے اور سونامی سے ہونے والے ہلاکتوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ متاثرہ علاقوں میں تاحال سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں. ملک کے نائب صدر یوسف کالا نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ سکتی ہے. جمعے کی دوپہر آنے والے طاقتور زلزلے نے جزیرہ سولاویسی کو نشانہ بنایا, جس کے کچھ ہی دیر کے بعد سونامی کی 6 میٹر تک بلند لہریں جزیرے کے ساحلی شہر پالو سے ٹکرا گئیں. زلزلے کی شدت ریچر سکیل پر 7.5 ریکارڈ کی گئی اور اس سے پالم میں ہزاروں گھر, ہسپتال, شاپنگ مالز, ہوٹل اور سرکاری عمارتیں تباہ ہو گئیں. بین الاقوامی امدادی ادارے آکسفام کے ایک مقامی ذمہ دار نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ 2 روز گزر جانے کے باوجود امدادی اہلکار ابھی تک ڈونگالا نامی قصبے تک نہیں پہنچ سکے جو زلزلے کے مرکز سے صرف 27 کلومیٹر دور ہے. حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 3 لاکھ کی آبادی والے ڈونگالا میں شدید تباہی ہوئی ہے. ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایک ویڈیو نشر کی ہے جس میں پاسداران انقلاب کی بحریہ اور یو ایس ایس تھیوڈور روزویلٹ کو خطرے کی حد تک قریب دیکھا جا سکتا ہے. پریس ٹیلی ویژن کی ویب سائٹ نے بتایا کہ ٹاکرا خلیج فارس میں آبنائے ہرمز میں 21 مارچ کو ہوا. ٹیلی ویژن ادارے کا کہنا ہے کہ اسے ایک ڈاکیومینٹری کے حصے کے طور پر نشر کیا گیا. اس نشرے کا مقصد بظاہر ایران پر امریکی پابندیوں کے تناظر میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے. ٹرمپ انتظامیہ ایران کی تیل برآمدات کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی کیے ہوئے ہے. امریکہ میں سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج برٹ کیوانا کے بارے میں ایف بی آئی کو چھان بین کا حکم دینے کے بعد بھی صدر ٹرمپ ان کے لیے اپنی حمایت برقرار رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ آخر میں سب ٹھیک ہو جائے گا. مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے.
ہفتے کی سپہر صدر ٹرمپ نے سیاسی جلسے کے لیے ویسٹ ورجینیا روانہ ہونے سے پہلے نامہ نگاروں سے مختصر گفتگو میں کہا,
Actually, this could be a blessing in disguise because having the FBI go out, do a thorough investigation.
میرے خیال میں ایف بی آئی کا مکمل چھان بین کرنا خواہش میں 3 دن لگے یا 7 دن اور شاید یہ 1 ہفتے سے کم عرصے میں مکمل ہو جائے گی, مگر یہ برائی کے پردے میں اچھائی ہوگی. ٹرمپ نے باور کروایا کہ ایف بی آئی پوری طرح چھان بین کر رہا ہے. وہ سب سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں, جن میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جنہوں نے کیوانو پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا ہے. تاہم ٹرمپ نے توقع ظاہر کی کہ اس کا فائدہ آخر میں جج کو ہوگا.
Frankly, the FBI has a chance to reveal a lot of different things. I'd like to find out who leaked the papers. Was it Senator Feinstein?
FBI کو بہت سی مختلف باتوں کا انکشاف کرنے کا موقع ملا ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ دستاویزات کس نے افشا کی, کیا سینیٹر فائنسٹین نے, کیونکہ یقیناً سوال کرتے ہوئے ان کا انداز زیادہ اچھا نہیں تھا. چنانچہ میں جاننا چاہوں گا کہ دستاویزات کس نے لیک کیے, کس ڈیموکریٹک لیڈر نے. ٹرمپ نے جمعے کے روز اس وقت ایف بی آئی کو کیوناو کے بارے میں دوبارہ چھان بین کا حکم دیا جب تین خواتین نے کیوناو پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا۔ کیوناو نے ان الزامات سے انکار کیا۔ کیوناو اور ان پر الزام عائد کرنے والی خاتون کرسٹین بلاسی فورڈ نے، جو پہلے اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھیں، آخری کار سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے سامنے جمعرات کو اس وقت اپنے بیانات دیے جب فورڈ کا وہ خط اخبار میں افشا ہو گیا جو انہوں نے اپنی رکن کانگریس اور کیلیفورنیا کی سینیٹر ڈائن فائنسٹین کو لکھا تھا۔ یہ دونوں ڈیموکریٹس ہیں۔ سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی نے جمعے کے روز اس بات کے حق میں ووٹ دیا تھا کہ کیوناو کی سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے نامزدگی کا معاملہ حتمی رائے شماری کے لیے سینٹ میں بھیج دیا جائے۔ ڈیموکریٹس نے اس کی مخالفت کی، اور ساتھ ہی ریپبلکن سینیٹر جیف فلیک نے بھی درخواست کی کہ اس میں تاخیر کر کے معاملے کی ایف بی آئی سے چھان بین کروائی جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سپریم کورٹ کے نامزد جج بریٹ کیوناو کی سینٹ کے مکمل اجلاس میں ایک ہفتے بعد ووٹنگ ہوگی۔ امریکہ میں یہ معاملہ سیاسی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے نیو یارک سٹی یونیورسٹی کے گریجویٹ اسکول آف جرنلزم کے شریک ڈائریکٹر برائے کمیونٹی اینڈ ایتھنک میڈیا جہانگیر خٹک سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ اس پوری صورتحال کے امریکہ میں دور رس سیاسی اثرات ہوں گے۔ انہوں نے کہا،
جس طرح ڈاکٹر کرسٹین بلاسی فورڈ، جنہوں نے بریٹ کیوناو پر الزام لگایا ہے، وہ ان کی جو ٹیسٹیمنی آئی تھی، اور اس کے بعد پھر جو ایریزونا سے سینٹ کے رکن ہیں جیف فلیک، انہوں نے گرچہ ووٹ تو اس کمیٹی میں دیا پارٹی لائن پر، یعنی 10-11 سے وہ انہوں نے اپروو کیا بریٹ کیوناو کی جو نامینیشن ہے اس کو،
لیکن مشروط طور پر
جی، اور پھر اس کے بعد ابھی اس کے اوپر ووٹنگ جو ہے سینٹ میں ہو پائے گی۔ اور انہوں نے جو اپنا فیصلہ تبدیل کیا وہ بھی بڑا ڈرامائی تھا، کیونکہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ووٹ دوں گا، لیکن جب بریک کے دوران وہ باہر نکلے اور وہ ایلیویٹر میں تھے تو دو پروٹیسٹرز نے ایلیویٹر کو روک دیا، اور وہاں پر ان سے پوچھا کہ کیا ہماری عزتوں پر ہاتھ ڈالنے والوں کو آپ اپروو کرتے ہیں؟ کیا میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے؟ اور شاید اس کے بعد وہاں پر موڈ بالکل تبدیل ہوا۔ جیف فلیک جب واپس آئے تو انہوں نے پھر اپنا فیصلہ سنایا کہ میری جو سپورٹ ہے وہ اس کے مشروط ہے، اور پھر اس کے ساتھ دو اور سینیٹرز بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئیں، جنہوں نے کہا کہ جی بالکل ایف بی آئی کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیسا مرکوسکی اور سوزن کولنز۔ تو یوں جو نامینیشن کا یہ چکر ہے یہ کافی کنٹروورشل شروع سے تھا، اور اس میں کنٹروورسی میں مزید اضافہ ہو گیا، اور جو امریکہ میں سیاسی تقسیم ہے وہ انتہائی گہری ہو گئی ہے۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ کیا اس کا آئندہ جو نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات ہیں اس پر ہوگا، اس کا 100% ہوگا۔ اس نومبر میں پورا کا پورا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو الیکٹ ہونا ہے، جس کا مطلب ہے 435 افراد۔ ڈیموکریٹس کو اس وقت 23 سیٹیں چاہیے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، اور اسی طرح سینٹ میں بھی میجورٹی بہت زیادہ کمزور ہے، اور اس کی وجہ سے سٹیکس دونوں پارٹیوں کی بہت زیادہ ہیں۔ یہ صرف ایک بریٹ کیوناو کی کنفرمیشن ہیئرنگ یا ان کے ووٹ کی نہیں ہے، اور پلس ایک اور جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے، عام امریکی یہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں امریکہ کے آئین کے مطابق جج کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کا جج خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کب ریٹائر ہونا ہے، اس کی کوئی ریٹائرمنٹ ایج نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ بریٹ کیوناو جو ہیں ان کی اس وقت ایج تقریباً 51-52 سال ہے۔ عام رائے یہ ہے کہ یہ آئندہ 30-35 سالوں تک سپریم کورٹ پہ میں رہیں گے، اور ان کے جو فیصلے ہیں اور جس قسم کے وہ فیصلے دیتے چلے آئے ہیں وہ ریپبلکن ہیں، اور وہ اس بات کو چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ اس کا جو فرق ہے وہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی جو جوڈیشل فیوچر ہے اس پر بھی بہت زیادہ
پڑے گا۔ ٹرمپ صاحب نے جو ریئیکشن دیا، انہوں نے کہا کہ بریٹ کیوناو بھی صحیح ہیں اور کرسٹین بلاسی فورڈ کی بھی بہت کریڈیبل ٹیسٹیمنی تھی۔ دوسری طرف خود جو سینٹ کے میجورٹی لیڈر ہیں ان کے لیے کیا یہ ایک بہت مشکل فیصلہ نہیں تھا؟
میرا خیال ہے یہ فیصلہ تو ظاہر ہے مشکل تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ تمام جو آپ ابھی ڈیپینڈ آن کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، اگر آپ کیوناو کے حق میں بات کر رہے ہیں تو پھر جیف فلیک کا فیصلہ غلط تھا، اور جو اس کے خلاف ہیں تو ٹھیک تھا۔ لیکن سینیٹر جیف فلیک کا جو فیصلہ تھا اس نے تمام معاملات کو بالکل تبدیل کر دیا، اور سب کے ذہن میں یہ میری رائے یہ ہے کہ دو ہی سوال ہیں۔ وہ لوگ جو کہ بریٹ کیونو کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے خیال میں وہ ایک مناسب کینڈیڈیٹ ہیں. وہ لوگ جو ان کے خلاف ہیں وہ دو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک یہ کہ امریکہ کا سپریم کورٹ مکمل طور پر ریپبلکنز یا کنزرویٹیوز کے ہاتھ میں چلا جائے گا, جو پروگریسو وائسز ہیں وہاں پر بہت کم آ جائیں گی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امریکہ میں جوڈیشل ڈیسیجنز جتنے بھی فیوچر میں آنے والے فورسیبل فیوچر میں جو آپ کو نظر آئیں گے وہاں پر شاید جو پروگریسوز کی آواز ہے وہ کافی کمزور ہو جائے گی. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو فیصلے کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کے لیے مشکل تھا, مشکل اس لیے بھی تھا کہ ان کے اوپر ووٹرز کا بہت زیادہ پریشر ہے. یہاں پر آپ نمائندوں کو یو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل, اور وہاں پر دو خواتین ایک شخص کو ایلیویٹر میں کھڑا کر کے اور ود ان منٹس وہ اپنا ڈیسیجن چینج کرتا ہے, تو وہ پریشر بھی فیل کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا جو بیس ہے ووٹر بیس ہے ریپبلکن کا, وہ چاہتا ہے کہ کیونو کو جو ہے جج بنایا جائے, اور اسی لیے ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اس کو روکیں. لیکن اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز اب اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اگر فرض کیا وہ اس ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کر دیتے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ ریجیکٹ کر دیتے تو میرا خیال ہے اس کا نقصان تو ریپبلکنز کو زیادہ ہونا تھا. میرا خیال ہے کہ اس کی پولیٹیکل, لیگل اور سوشل ہر لحاظ سے
امپلیکیشنز ہوں گے
بہت زیادہ, اور امریکہ میں ڈویژن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس سے.
ابھی آپ سن رہے تھے جہاں رنگ پروگرام میں جو تجزیہ پیش کیا گیا. اب کچھ اور خبریں. امریکی ریاست نیواڈا میں گلوبل سیکیورٹی ایکسچینج کانفرنس میں انتہائی سیکیورٹی کے اقدامات کا مختلف شکلوں میں مظاہرہ کیا گیا. اس سالانہ کانفرنس کا انعقاد اس سال خاص طور پر توجہ کا مرکز ہے. گزشتہ برس لگ بھگ اسی وقت ایک واحد شخص نے امریکی تاریخ کی بدترین شوٹنگ کی تھی. 1 اکتوبر 2017 کو اسٹیفن پیڈک نے لاس ویگس کے ایک ہوٹل کی 32 منزل سے ایک مجمع پر گولیاں چلا دی تھی جو ایک محفل موسیقی کے لیے جمع ہوئے تھے. اس واقعے میں 58 افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ 800 سے زائد زخمی ہوئے تھے. نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس ہفتے وینزویلا کے اقتصادی اور سیاسی بحران پر توجہ مرکوز کی, جہاں 5 پڑوسی ملکوں نے خبردار کیا کہ صورتحال علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہے. جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
بدھ کو روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے باہر میٹنگ میں جنوبی امریکہ کے 5 ملکوں ارجنٹینا, کولمبیا, چلی, پرو اور پیراگوائے اور کینیڈا نے بین الاقوامی کرمنل کورٹ پر وینیزویلا کے سینئر عہدیداروں کے خلاف حقوق انسانی کے خلاف ورزیوں کے لیے مقدمات چلانے پر غور کرنے کے لیے زور دیا. جمعرات کے روز جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران چلی کے صدر سیبسٹین پینیرا نے وینیزویلا کی بحران کا الزام صدر نکولاس ماڈیورو کی حکومت پر عائد کیا. ان کا کہنا تھا,
وینیزویلا از گورنڈ بائی ا ریجیم دیٹ ڈز ناٹ ریسپیکٹ اینی آف دوز پرنسپلز, نیدر فریڈم نور ڈیموکریسی نور ہیومن رائٹس. سوسائٹی ہیز بین ریویجڈ بائی ا مورل, پولیٹیکل, اکنامک اینڈ ہیومن.
وینیزویلا پر ایسی حکومت کا کنٹرول ہے جس کی نظر میں ان میں سے کسی بھی اصول کا کوئی احترام نہیں ہے, نہ آزادی کا, نہ جمہوریت کا, اور نہ ہی حقوق انسانی کا, اور پورا معاشرہ ایک اخلاقی, سیاسی, اقتصادی اور انسانی بحران سے تباہ حال ہے. مڈورو, جن کی جنرل اسمبلی میں شرکت متوقع نہ تھی, بدھ کے روز وہاں آئے اور اس بات کی تردید کی کہ ان کے ملک میں کوئی بحران موجود ہے, اور انہوں نے امریکہ اور بین الاقوامی میڈیا پر ایسی داستانیں گڑھنے کا الزام عائد کیا تاکہ بقول ان کے ملک میں مداخلت کا جواز پیدا کیا جائے. جمعرات کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگوں کے بعد مڈورو نے کہا کہ ان کا ملک اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کی کونسل کے دوروں کے لیے کھلا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر اس کا انتظام ہو سکے تو وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے بھی تیار ہیں. ان کے الفاظ,
And I think it would be for the best. I am sure that if Donald Trump and I see each other face to face, and you and I, I'm sure it would be for the best.
اور میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا. مجھے یقین ہے کہ اگر میں اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک دوسرے سے بالمشافہ مل لیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ بہترین بات ہوگی. میری خواہش ہے. وائٹ ہاؤس میں چلی کے صدر پینیرا کے ساتھ جمعے کے روز ایک میٹنگ کے دوران ٹرمپ سے ماڈورو سے ملاقات کے امکانات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں جانتا ہوں وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں. دیکھیے کیا ہوتا ہے. وینیزویلا میں برے حالات ہیں. وہاں کے حالات درست کرنے ہیں اور لوگوں کو بچانا ہے. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
برازیل میں ہزاروں افراد گلی کوچوں میں نکل آئے. وہ صدارتی امیدوار کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے جو انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے کانگریس مین ہیں اور جن کی انتخابی مہم نے لاطینی امریکہ کے اس سب سے بڑے ملک میں تقسیم کو گہرا کر دیا. ریو ڈی جنیرو میں ایک بڑے مظاہرے میں احتجاج کرنے والوں نے رقص کیا, نغمے گائے اور نعرے لگائے کہ وہ نہیں چاہیے. پولیس اعداد و شمار کے مطابق دارالحکومت برازیلیا میں تقریباً 7,000 افراد نے امیدوار کے خلاف احتجاج کیا. چھوٹی چھوٹی ریلیاں بھی ان کے حق میں نکالنے کی منصوبہ بندی کی گئی. بولسونارو کو اس وقت 28% ووٹروں کی حمایت کے ساتھ انتخاب میں برتری حاصل ہے, لیکن ان کو کسی بھی دوسرے امیدوار کے مقابلے میں رد کیے جانے کی شرح بھی سب سے زیادہ ہے. مقدونیا میں آج لوگ ایک ریفرنڈم میں ووٹ ڈال رہے ہیں تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ ملک کا نام تبدیل کرنا چاہیے یا نہیں. مقدونیا کے باشندوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے نام کو شمالی مقدونیا میں تبدیل کرنے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں, جس کا مقصد ہمسایہ یونان کے ساتھ عشروں پرانے تنازع کو ختم کرنا ہے اور نیٹو اور یورپی یونین میں ان کے داخلے کو کرا ہموار کرنا ہے. یونان کی دلیل ہے کہ مقدونیا اس کے شمالی صوبے مقدونیا کے لیے مخصوص ہے اور مقدونیا کے نام کا مقصد اس صوبے پر اپنا حق جتانے کا ارادہ رکھنا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایران میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آنے والے خدشات پر گہری توجہ دے رہی ہے اور یہ تہران پر اس کی جانب سے دباؤ ڈالنے کی مہم کا حصہ ہے. امریکی وزارت خارجہ کے حکام نے ان خدشات پر جمعے کے روز ایک نیوز کانفرنس میں روشنی ڈالی. نیو یارک میں ہونے والی اقوام متحدہ کے سربراہ اجلاس کی سائڈ لائنز پر ہونے والی اس پریس کانفرنس میں ایران میں ہونے والی انسانی حقوق کی زیادتیوں کا ریکارڈ پیش کیا گیا. مزید رپورٹ نخبت مالک کی زبانی.
امریکی نمائندہ خصوصی برائن ہک نے جمعے کے روز پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بہت بڑھ گئی ہیں اور ساتھ ہی ایران کی جانب سے تباہ کن دھمکی آمیز اقدامات جیسے ہتھیاروں کا پھیلاؤ اور قدرتی فضا کو نقصان پہنچانے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا, ہم ایک کے بعد ایک کر کے ان مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک جامع حکمت عملی اپنائی جائے اور ایران کے ہر قسم کے نقصان دہ رویے سے اکٹھے نمٹا جائے. اس ہفتے منگل کے روز امریکی وزارت خارجہ کے ایران ایکشن گروپ نے اپنی نوعیت کی پہلی ایسی رپورٹ شائع کی ہے جس میں ایران کی جانب سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کا تفصیلی ذکر ہے. برائن ہک اس ایران ایکشن گروپ کی سربراہی کر رہے ہیں. دوسری طرف ایران کے صدر حسن روحانی آج کل اقوام متحدہ کے 73 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں ہیں, جہاں انہوں نے بدھ کے روز ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. تاہم انہوں نے اپنے ملک پر کی جانے والی امریکی تنقید پر براہ راست بات نہیں کی. انہوں نے امریکہ سے مطالبہ ضرور کیا ہے کہ وہ ایران پر دباؤ ڈالنا بند کرے. ایران کی جانب سے کی جانے والی مبینہ زیادتیوں کا ذکر کرتے ہوئے برائن ہک نے مزید بتایا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے ایران کے سامنے جو 12 مطالبات رکھے ہیں ان میں ان خلاف ورزیوں کا ذکر بھی ہے, اور صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایران ان مطالبات کو تسلیم کرے. صدر ٹرمپ اس سال اگست میں ایران سے 2015 میں کیے گئے جوہری معاہدے سے امریکہ کو الگ کر چکے ہیں. پومپیو کی فہرست میں شامل 12 مطالبات میں سے پانچواں مطالبہ یہ ہے کہ ایران کو تمام امریکی شہریوں کو رہا کرنا ہوگا اور ساتھ ہی امریکہ کے اتحادی ممالک کے افراد کو بھی رہا کرنا ہوگا جنہیں جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا ہے. برائن ہک نے کہا, مائیک پومپیو نے ان تمام امریکی افراد کی رہائی کی بات کی ہے جنہیں غیر منصفانہ طریقے سے زیر حراست رکھا گیا ہے, اور ان افراد کی بات بھی کی ہے جو امریکہ کے اتحادی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اور ایران میں جعلی مقدمات کے تحت قید ہیں. ان افراد کے حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. یہ تھے برائن ہک کے الفاظ. امریکہ کی جانب سے ایران کو مطالبات کی جو فہرست پیش کی گئی ہے اس میں ان سینکڑوں سیاسی قیدیوں کا ذکر نہیں ہے جو ایران میں قید ہیں. تاہم ایک انٹرویو میں امریکہ کے بیورو آف ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور لیبر کے سفیر مائیکل کوزیک کا کہنا ہے کہ اگر ایران ان افراد کے حق میں کچھ کرے گا تو امریکہ اس اقدام کا خیر مقدم کرے گا. انہوں نے کہا, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا اور یہ کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے. یہ ایسا مطالبہ ہے جو ہم کسی بھی ملک کے سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی پاسداری کی جا سکے. ایسا کرنے سے ایران کا یہ تاثر بھی ملے گا کہ وہ رویہ تبدیل کرنے کی جانب سنجیدگی سے غور کر رہا ہے. نخبت مالک, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے.
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
السلام علیکم. پاکستان میں رات شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے اپنے الگ الگ خطاب میں ایک دوسرے کے ملک کی خلاف دہشت گردی کی حمایت کے الزامات عائد کیے ہیں. بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی طرف سے ایسے الزامات کوئی پہلی بار عائد نہیں کیے گئے، تاہم ایک بین الاقوامی فورم پر ایسے الزامات کی بازگشت سنائی دینا اس بات کا مظہر ہے کہ اسلام آباد اور نئی دلی کے مابین مستقبل قریب میں بات چیت کا کوئی امکان نہیں، اور اگر دونوں ملکوں نے تحمل سے کام نہیں لیا تو ان کے بقول صورتحال مزید کشیدہ ہو سکتی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کے منصفانہ حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں. پاکستانی وزیر خارجہ ہفتے کی شام اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. اردو میں کیے جانے والے اس خطاب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے مسئلے کا حل نہ ہونا پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن کے قیام کی راہ میں ان کے بقول سب سے بڑی رکاوٹ ہے. شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ گزشتہ 70 سال سے یہ مسئلہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے. پاکستانی وزیر خارجہ نے پاک بھارت تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنے کا خواہاں رہا ہے اور مضبوط اور سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے تمام تنازعات کا حل چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے درمیان جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ملاقات تمام معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے ایک اچھا موقع تھا، لیکن شاہ محمود قریشی کے بقول مودی حکومت کے منفی رویے کی وجہ سے یہ موقع تیسری دفعہ گنوا دیا گیا اور مودی حکومت نے امن پر سیاست کو فوقیت دی. ادھر اقوام متحدہ کی جنرل کی 73 اجلاس میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی تقریروں کے بعد یو این اے کی عمارت کے باہر کشمیریوں اور سکھوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور حق خود ارادیت کے نعرے بھی لگائے. پشاور کے ایڈیشنل اینڈ سیشن جج شاہ ولی اللہ نے عدالت میں مسلسل تیسری بار غیر حاضری پر وزیر اعظم کے خلاف قومی اخبار میں اشتہار شائع کرنے کا حکم دیا. خیبر پختونخوا کی سابق رکن قومی صوبائی اسمبلی فوزیہ بیبی نے سینٹ کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان پر ووٹ بیچنے کے الزام میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 50 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر غلطی سے بھارتی کشمیر کی فضائی حدود میں پہنچ گیا. بھارتی فوج کی طرف سے اس پر فائرنگ کی گئی. ہیلی کاپٹر بھارتی فائرنگ سے محفوظ رہا. عینی شاہدوں کے مطابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کا ہیلی کاپٹر بھارتی کشمیر کے 3 سرحدی دیہات پر سے گزرا. تفصیلات سنیے مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں.
پاکستانی کشمیر کے وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر غلطی سے بھارتی کشمیر کی فضائی حدود میں پہنچ گیا. بھارتی فوج کی طرف سے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کی گئی، لیکن وزیر اعظم اور ان کا عملہ فائرنگ سے محفوظ رہے. عینی شاہدوں کے مطابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کا ہیلی کاپٹر اسلام آباد سے کوٹا جاتے ہوئے پونچھ سیکٹر میں بھارتی کشمیر کی فضائی حدود میں چلا گیا. وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کرائے پر حاصل کیے گئے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنی کابینہ کے ایک رکن سے ان کے بھائی کی وفات پر تعزیت کے لیے کوٹا جا رہے تھے. وزیر اعظم کے ترجمان راجہ وسیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہیلی کاپٹر کوئی بہت زیادہ بھارتی کشمیر کی حدود کے اندر نہیں گیا تھا. انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کوٹا کا دورہ مکمل کر کے بحفاظت اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. ضلع راولاکوٹ کے سردی قصبے عباس پور کے صحافی سردار ذوالفقار نے ہیلی کاپٹر کو بھارتی کشمیر کے 3 سردی دیہات پر سے گزرتے ہوئے دیکھا.
تو گل پور والی سائڈ سے، اس سائڈ سے ایک سلیاں گل پور اور کیا نام ہے اس کا بیوار سے ہوتا ہوا پھر فارورڈ کرتا چلا گیا. تو 5 منٹ تقریباً نظر آیا، ہلکا فائر چھوٹا فائر کیا لیکن ہوا نہیں، نکل گیا جلدی. 5 منٹ تقریباً لگے ہو گئے. پھر آگے سے جس وقت وہ راوتوں والی سے اوجل ہو گیا نا، تو رخ اس کا چینج ہو گیا تھا، یعنی کوٹا کی طرف ہو گیا تھا.
انہوں نے بتایا کہ پاکستانی وقت کے مطابق 12:15 بجے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا. انہوں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر کے گزرنے کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دی. سردار ذوالفقار نے بتایا کہ کنٹرول لائن پر ہیلی کاپٹر کا بھارتی کشمیر کی حدود میں چلے جانا پہلی بار نہیں ہوا. عباس پور کے ایک اور رہائشی وقار احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں ایل او سی پر واقع پولس گاؤں سے لوگوں نے ہیلی کاپٹر کے بھارتی کشمیر میں چلے جانے کی اطلاع دی. تاہم بھارتی فوج کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستانی فوج کے ہیلی کاپٹر نے بھارتی کشمیر کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ اتوار کی رات پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان لیپا ویلی سیکٹر میں 2 گھنٹے تک پوسٹ ٹو پوسٹ چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پاکستانی کشمیر کے وزیراعظم کا ہیلی کاپٹر ایک ایسے وقت میں ایل او سی بھارتی کشمیر کی فضائی حدود میں اڑتا رہا کہ جب بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک کی دھمکی دی گئی ہے اور بھارت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
افغانستان کے سرحدی صوبے کنر سے ملحق خیبر پختونخوا کے دور افتادہ پہاڑی ضلع چترال کے ایک سرحدی گاؤں میں ایک سرکاری اسکول کو نامعلوم دہشت گردوں نے بارودی مواد سے تباہ کر دیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنیے۔
افغانستان کے سرحدی صوبے کنر سے ملحق خیبر پختونخوا کے دور افتادہ پہاڑی ضلع چترال کے ایک سرحدی گاؤں میں ایک اسکول کو نامعلوم دہشت گردوں نے بارودی مواد سے تباہ کر دیا ہے۔ ضلع چترال کی تحصیل ارندو کے گاؤں میراک باٹ میں گورنمنٹ پرائمری اسکول میں نامعلوم شرپسندوں کے ہاتھوں نصب بارودی مواد میں دھماکے اتوار کو علل صبح ہوئے۔ ارندو پولیس تھانے کے ایک اہلکار اسماعیل خان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
ایک دھماکہ کا ہوا تھا اور سکول مکمل طور پر جو ہے وہ منہدم ہوا ہے، تو اس میں اطلاع یہی تھی کہ وہ گاؤں والے وغیرہ ادھر جا رہے ہیں، تو وہ سارے ہمارے پولیس والی پارٹی بھی وہاں پہنچے اور ادھر ضروری جو ہے وہ کاروائی کرنے کے بعد، لوگوں کو سیف کرنے کے بعد واپسی پر جو ہے وہ سکول کے نزدیک ہی کوئی اور راستے میں کوئی دوسرا وہ آئی ڈی نصب تھا وہ بھی بلاک ہوا۔ الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ہمارے جو ہے جوانان اس میں وہ افسران بچ گئے۔
ذرائع ابلاغ کے اطلاعات کے مطابق کلد تحریک طالبان کے ایک گروہ جماعت الاحرار نے اسکول تباہ کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کالعدم جماعت الاحرار اور تحریک طالبان پاکستان کی دیگر گروہ سے منسلک عسکریت پسند پاک افغان سرحد سے متصل افغانستان کے ان علاقوں میں روپوش ہے جہاں پر افغان حکومت کی عملداری نہ ہونے کے برابر ہے۔ چند سال قبل بھی اسی علاقے میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے خواتین کے ایک اسکول کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
انڈونیشیا میں جمعے کو آنے والے زلزلے اور سونامی سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر رہی گئی ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں تاحال سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں۔ ملک کے نائب صدر یوسف کلا نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ سکتی ہے۔ جمعے کی دوپہر آنے والے طاقتور زلزلے نے جزیرہ سولاویسی کو نشانہ بنایا، جس کے کچھ ہی دیر کے بعد سونامی کی 6 میٹر تک بلند لہریں جزیرے کے ساحلی شہر پالو سے ٹکرائیں۔ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.5 ریکارڈ کی گئی اور اس سے پالو میں ہزاروں گھر، ہسپتال، شاپنگ مالز، ہوٹل اور سرکاری عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ انڈونیشیا میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے بتایا کہ اب تک پالو اور دیگر نواحی علاقوں میں 832 ہلاکتوں کی تصدیق کی جا چکی ہے، جب تک ابھی بھی خدشہ ہے کہ سینکڑوں افراد منہدم عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی امدادی ادارے آکسفام کے ایک مقامی ذمہ دار نے صحافیوں کو بتایا کہ 2 روز گزر جانے کے باوجود امدادی اہلکار ابھی تک ڈونگالا نامی قصبے تک نہیں پہنچ سکے، جو زلزلے کے مرکز سے صرف 27 کلومیٹر دور واقع ہے۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو نے بھی اتوار کے روز پالو شہر کا دورہ کیا تاکہ زلزلے اور اس کے بعد آنے والے سونامی سے متاثرہ افراد کے ملاقات کر سکیں۔ یہ ممکن ہے کہ دنیا کا ایک ایسا واحد میوزیم ہو جو ان بچوں کی زندگیوں کا جائزہ لیتا ہے جو جنگوں کے دوران بڑے ہوئے۔ یہ میوزیم 2017 میں سراییوو میں بوسنیا کی جنگ ختم ہونے کے 2 عشرے بعد قائم کیا گیا تھا۔ دا وار چائلڈہڈ میوزیم نے اس ماہ اوائل میں واشنگٹن میں اپنی تازہ ترین عارضی شاخ کھولی ہے۔ ایزرا ڈوبیری جنگ میں بچنے والے اور میوزیم کے مہتمم سے اس بارے میں بات کی کہ دنیا کو اس جنگ کے سب سے زیادہ معصوم متاثرین کے بارے میں زیادہ جاننے کی ضرورت کیوں ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
یہ ابھی ایک نیا میوزیم ہے، اس میں ان بچوں کا ذاتی سامان، کاغذات اور کہانیاں ہیں جو دوران جنگ پلے بڑھے۔ ان میں سے ایک ملینا سیلم بیگوویچ ہیں، جو ایسے عالم میں امریکہ آئیں جبکہ ان کے پاس جسم کے کپڑوں کے علاوہ بہت ہی معمولی سا سامان تھا۔ ان کے الفاظ،
وی آر ریفیوجیز فرام بوسنیا، وی کیم ہیئر ان 1993، and I also hold very dear،
ہم بوسنیا کے پناہ گزین ہیں، ہم یہاں 1993 میں آئے اور یہ کمبل مجھے بہت عزیز ہے اور میں اسے کبھی بھی نہیں جانے دوں گی جو میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں اس ملک میں ایک پلاسٹک کا تھیلا، ایک کمبل اور ایک انتہائی بھدا سا ٹیڈی بیئر لے کر آئی تھی جو میں نے اپنی بیٹی کو دے دیا ہے. یہ چیزیں میرے لیے بہت قیمتی ہیں. اس میوزیم میں جنگ میں بچ جانے والے سب سے کم عمروں کو اپنی کہانیاں دنیا کو سنانے کا موقع ملتا ہے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی طالبہ ایلانا اوشر کہتی ہیں,
یو آر لرننگ سچ اے ڈیفرنٹ سائیڈ آف سٹوریز, یو ڈونٹ ریلی ہیئر دی چائلڈز ایکسپیرینس ویری آفن, اینڈ یو ہیئر ا لاٹ آف نیگیٹیویٹی ریلیٹڈ ٹو وار, اینڈ دس ریلی ڈز ایمفسائز این ایکسپیرینس آف ہوپ اینڈ ریزیلینس اینڈ سروائیول.
آپ کہانی کا ایک مختلف رخ دیکھتے ہیں. آپ زیادہ تر بچوں کے تجربات کے بارے میں ہی نہیں سنتے بلکہ آپ جنگ سے متعلق منفی باتیں بھی سنتے ہیں جس میں خود کو بچانے کے لیے تجربے, امید اور جذبے پر زور دیا جاتا ہے. سراجیوو میں قائم کیے جانے کے بعد اس میوزیم میں شام اور یوکرین میں جنگ میں بچ جانے والے بچوں کا سامان حاصل کر کے بھی رکھا گیا ہے, اور امریکہ میں بوسنیا اور کمبوڈیا کی جنگ میں بچ جانے والے بچوں سے قریبی رابطے رکھے گئے ہیں. میوزیم کے بانی جسمن کو ہیلیوویچ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایک زیادہ مستقل میوزیم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں.
I hope this event will be one of many that will enhance our presence in the United States. Wherever we go, people recognize it's a universal project that should not be limited only to Bosnia and Herzegovina.
مجھے امید ہے کہ یہ موقع ان بہت سے مواقع میں سے ایک ہوگا جن سے امریکہ میں ہماری موجودگی میں اضافہ ہوگا. ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک عالمی پروجیکٹ ہے جو صرف بوسنیا اور ہرزگووینا تک محدود نہیں رہنا چاہیے, اور بچ جانے والے کہتے ہیں کہ ان کا تجربہ بھی عالمی سطح کا ہے اور میوزیم میں آنے والوں کے لیے ان کا پیغام بھی اسی عالمی سطح کا ہے. اور ایسے میں جبکہ جنگ کے بارے میں ان کی کہانیوں کا دوسروں تک پہنچنا اہم ہے, جنگ میں بچ جانے والوں کا کہنا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ جنگ کے ذہنی اثرات کے ساتھ زندگی گزاریں. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایک ویڈیو نشر کی ہے جس میں پاسداران انقلاب کی بحریہ اور یو ایس ایس تھیوڈور روزویلٹ کو خطرے کی حد تک قریب دیکھا جا سکتا ہے. پریس ٹیلی ویژن کی ویب سائٹ نے بتایا کہ یہ ٹاکرہ خلیج فارس میں آبنیائی ہرمز میں 21 مارچ کو ہوا. ٹیلی ویژن ادارے کا کہنا ہے کہ اسے ایک ڈاکیومنٹری کے حصے کے طور پر نشر کیا گیا. اس نشریے کا مقصد بظاہر ایران پر امریکی پابندیوں کے تناظر میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے. ٹرمپ انتظامیہ ایران کی تیل برآمدات کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. امریکی وزیر خارجہ مائیک پامپیو نے جمعے کے روز احکامات جاری کیے کہ بغداد میں متعین امریکی سفارت خانے کے عملے کو عارضی طور پر کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے. عراق میں ایرانی پاسداران انقلاب کے بڑھتے ہوئے خطرات کے سبب یہ فیصلہ کیا گیا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مہدی جدینیا اور حسیب مہدی کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے.
ایک تحریری بیان میں وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ عراق میں متعین ہمارے عملے اور ہماری تنصیبات کو مخصوص قسم کے خطرات کا سامنا ہے, اور یہ خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. اسی لیے میں نے ہدایت کی ہے کہ عراق میں متعین ہمارے سفارتی عملے کو عارضی طور پر منتقل کر دیا جائے. پومپیو نے ایران کو متنبہ کیا ہے کہ وہ علاقے میں امریکی سفارتی تنصیبات پر حملوں سے باز رہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے حکومت ایران کو مشورہ دیا ہے کہ اگر عراق یا کسی اور جگہ امریکیوں یا سفارتی تنصیبات کو نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار اور جواب دہ ایران ہوگا. کچھ ماہرین اور امریکی قانون سازوں نے عراق کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے. عراق میں مئی کے انتخابات کے بعد ایک نئی کابینہ تشکیل دی جا رہی ہے. ایران اور اس کے وفادار شیعہ عسکریت پسند عراق میں فعال ہیں, اور نئی کابینہ کی تشکیل میں ان کا اثر و نفوذ بڑھ سکتا ہے, جس کی وجہ سے امریکہ کے فراہم کردہ ہتھیار بھی ان کے قبضے میں آ سکتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ دہشت گرد امریکی مفادات کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. یہ عراق اور شام میں دہشت گردی کر کے حالات کو بگاڑ رہے ہیں. ایوان نمائندگان کے رکن ریپبلکن ٹیڈ پو کا کہنا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جبکہ ایران بہت کچھ کر رہا ہے. ایک تجزیہ کار مائیکل پری جینٹ کا کہنا ہے کہ اس وقت عراق میں ایران کا جتنا اثر و نفوذ ہے اتنا پہلے کبھی نہ تھا, اور اسی لیے یہ خطرہ ہے کہ عراق میں امریکی ہتھیاروں, فنڈز اور انٹیلیجنس تک ان کی رسائی ممکن ہو سکتی ہے. بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایرانی اثر و نفوذ بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اس علاقے میں اپنی توجہ نسبتاً کم کر دی ہے. امریکہ نے ایران اور ایرانی اداروں کے خلاف جو پابندیاں لگائی ہیں ان کا عراق میں ایرانی اثر و نفوذ پر کم اثر پڑے گا. تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ عراق میں بہت سے نسلی اور مذہبی گروپس ایران کے مخالف ہیں, اور ان کو متحد کر کے امریکہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج بریٹ کیوناہ کے بارے میں ایف بی آئی کی چھان بین کا حکم دینے کے بعد بھی صدر ٹرمپ ان کے لیے اپنی حمایت برقرار رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ آخر میں سب ٹھیک ہو جائے گا. ادھر تفتیش سے آگاہ افراد کے حوالے سے واشنگٹن پوسٹ نے ہفتے کے روز خبر دی ہے کہ ایف بی آئی نے بریٹ کیوناہ پر جنسی زیادتی کا الزام لگانے والی دوسری خاتون سے رابطہ کیا ہے. یہ تفتیش سپریم کورٹ کے نامزد جج کے خلاف شروع کی گئی ہے. امریکی ریاست نیواڈا میں گلوبل سیکیورٹی ایکسچینج کانفرنس میں انتہائی سیکیورٹی کے اقدامات کا مختلف شکلوں میں مظاہرہ کیا گیا. اس سالانہ کانفرنس کا انعقاد اس سال خاص طور پر توجہ کا مرکز ہے. گزشتہ برس لگ بھگ اسی وقت ایک واحد شخص نے امریکی تاریخ کی بدترین شوٹنگ کی تھی. یکم اکتوبر 2017 کو اسٹیفن پیڈک نے لاس ویگس کے ایک ہوٹل کی 32 منزل سے ایک مجمع پر گولیاں چلائیں جو ایک محفل موسیقی میں شامل تھے. اس واقعے میں 58 افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ 800 سے زائد زخمی ہوئے. نائجیریا کی برسر اقتدار پارٹی نے صدر محمدو بہاری کو فروری 2019 میں ہونے والے انتخاب میں اپنے امیدوار کے طور پر نامزد کر دیا ہے. برسر اقتدار آل پروگریسو کانگریس کی ملک گیر پرائمری میں بہاری کے مد مقابل کوئی اور امیدوار نہیں تھا. مرکزی حریف اس بے اختلاف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے ان کی مخالفت میں ابھی تک کوئی امیدوار نامزد نہیں کیا. پارٹی کی پرائمریز ملک کی تمام 36 ریاستوں میں منعقد ہو رہی ہیں. صحافیوں کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کی جیلوں میں اس وقت صحافیوں کی جو تعداد ہے اس کی مثال نہیں ملتی. 2017 کے اختتام تک 262 صحافی اپنے کام کی وجہ سے جیلوں میں موجود ہیں اور صحافیوں کو ہراساں کرنا محض آمرانہ ریاستوں تک محدود نہیں ہے. مزید سنیے نخبت ملک کی رپورٹ میں.
گزشتہ سال تک صحافیوں کو سب سے بڑی تعداد میں قید کرنے والا ملک ترکی ہے جہاں 73 صحافی جیل میں قید ہیں. چین میں 41 اور مصر میں قید صحافیوں کی تعداد اس وقت 20 ہے. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یا سی پی جے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جوئل سیمون نے آزادی صحافت کے حوالے سے ایک تقریب میں جمعے کو اقوام متحدہ کو بتایا ہے کہ عالمی برادری کو آواز اٹھانا ہوگی اور ان ممالک کا نام لے کر ان کو ملامت کرنا چاہیے جہاں صحافیوں سے زیادتی کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا صحافیوں کو قید کرنا سینسرشپ کی بدترین مثال ہے جس سے دنیا بھر میں معلومات کی ترسیل پر گہرا اثر پڑ رہا ہے. یہ تھے جول سیمون کے الفاظ. صحافیوں کی جیلوں میں بندش کے حوالے سے ایک کیس آج کل خاصی توجہ کا مرکز ہے. والون اور کوائے سو او خبر رساں ایجنسی رویٹرز کے صحافی ہیں جنہیں میانمار میں گزشتہ سال دسمبر میں قید کیا گیا تھا. وہ میانمار کے علاقے رخائن میں فوجی کریک ڈاؤن کے دوران روہنگیا مسلمان مردوں اور لڑکوں کی بڑی تعداد میں ہلاکت کی تفتیش کر رہے تھے. ان دونوں صحافیوں کی نمائندگی برطانوی بیرسٹر امل کلونی کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میانمار کی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ راخائن کے علاقے ان دن میں ہونے والی ہلاکتوں کی کہانی منظر عام پر آتی، اس لیے انہوں نے ایک جال بچھایا. کلونی نے کہا پولیس نے ان صحافیوں کے سامان میں سرکاری دستاویزات پلانٹ کیے اور اس منصوبہ بندی کے بعد حکام ان صحافیوں کو حراست میں لینے کے لیے ان کے گھر کے باہر موجود تھے. ان صحافیوں کو حراست میں لے لیا گیا اور پھر جب مقدمہ چلا تو انہیں اس طرح پیش کیا گیا کہ ان پر جرم ثابت ہونا لازمی تھا. امل کلونی کے الفاظ. ان دونوں صحافیوں کو ریاست کے راز افشا کرنے کے جرم میں 7 قید کی سزا دی گئی ہے. کلونی کہتی ہیں کہ وہ میانمار سے صدارتی معافی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان افراد کے لیے آزادی حاصل کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے. خبر رساں ایجنسی رویٹرز کے صدر سٹیفن آلڈر کہتے ہیں کہ یہ صحافیوں کے لیے سخت ترین وارننگ ہے. انہوں نے کہا میانمار وہ واحد ملک نہیں ہے جہاں تحقیقاتی رپورٹوں کو منظر عام پر جانے سے روکنے اور اطلاعات دینے والوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس سے حکام کو موقع ملتا ہے کہ وہ ظلم کر سکیں. یہ تھے سٹیفن آلڈر کے الفاظ. ایک اور صحافتی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈر سے منسلک ڈائریکٹر مارگو ایون کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ رویہ محض آمرانہ ریاستوں تک محدود نہیں رہا. انہوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوری ریاستیں بھی پریس پر اتنے ہی زیادہ حملے کر رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اب پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ غلط اقدامات پر آگاہی پیدا کریں. یہ تھے مارگو ایون کے الفاظ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اور اپنی انتظامیہ کے بارے میں کی جانے والی منفی رپورٹنگ کو جعلی خبریں قرار دیتے ہیں اور ان کے جلسوں اور ریلیز اور تقریبات کے دوران بھی صحافیوں کو صدر کے حمایتیوں کی جانب سے ہراساں کرنے اور تنگ کرنے کے واقعات سامنے آ چکے ہیں. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ اس سال کم سے کم 3 امریکی صحافی زیر حراست رکھے گئے جبکہ گزشتہ سال ان کی تعداد 34 تھی. کم سے کم 24 افراد کو مار پیٹ کا سامنا رہا اور ان کا سامان جیسے کیمرہ وغیرہ تباہ کر دیے گئے. اس سال جون میں امریکی ریاست میری لینڈ میں ایک اخبار کے دفتر میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں بھی 5 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مرحوم عظیم موسیقار باب مارلے نے ایک دفعہ کہا تھا، موسیقی کے متعلق ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی درد محسوس نہیں ہوتا۔ سین ڈیاگو میں رہنے والے ایک کرد تارکین وطن نے باب مارلے کی اس مقولے کو صحیح ثابت کر دیا۔ پیدائشی طور پر نابینا نوجوان موسیقار کا کہنا ہے کہ موسیقی نے ان کے تمام دکھوں کو دھو ڈالا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لقمان احمد نے کیلیفورنیا کے اس نوجوان موسیقار کے حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی ہے۔ معذوری آپ کو کسی حد تک سست کر سکتی ہے، لیکن فن کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ دلانداری اس کی ایک مثال ہے۔ 17 سالہ یہ کرد نوجوان کیلیفورنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور ساتھ میں موسیقی سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے۔ وہ پیدائشی طور پر نابینا پیدا ہوا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کی معذوری دنیا کو دیکھنے سے نہیں روک سکتی۔ دلان کہتے ہیں، جب میں 4 سال کا تھا میں نے گانا شروع کیا، اور ساتھ ہی میں اپنے ہاتھوں کو بھی اس طرح حرکت دے رہا تھا کہ جیسے میں کسی موسیقی کے آلے کو بجا رہا ہوں۔ ان کے موسیقی کے استاد گریس کہتی ہیں کہ دلان کی موسیقی کی سمجھ شروع ہی سے متاثر کن ہے۔ وہ کہتی ہیں،
I feel like I've taught him nothing because he just came in with this talent and he hears it and just
میں اس طرح محسوس کرتی ہوں کہ میں نے اس کو کچھ نہیں سکھایا، کیونکہ وہ اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے۔ مجھے اسے موسیقی کی تعلیم دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ دلان کہتے ہیں، موسیقی میری زندگی ہے، جتنا دیر تک اس کو یاد رکھتا ہوں میں اس کو بجا دیتا ہوں۔ دلان کا خاندان شام کی خانہ جنگی کی وجہ سے امریکہ منتقل ہوا، اور ساتھ میں انہوں نے اپنے بیٹے کی بینائی واپس لانے کے لیے علاج کرنے کی طرف بھی توجہ دی۔ دلان کی والدہ مزگن داری کے بقول، انہوں نے دلان کو کبھی بھی دوسرے بچوں سے مختلف محسوس نہیں کرنے دیا۔ انہیں زیادہ توجہ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس کی نظر واپس آئے اور وہ دوبارہ دیکھنا شروع کرے۔ جبکہ دلان کے والد کا کہنا تھا، دلان کیا ہے؟ دلان کا مطلب ہے دل، اور دل بہت سی چیزوں کو پسند کرتا ہے، لیکن میرا بیٹا دلان صرف 2 چیزیں چاہتا ہے، اپنی بصارت اور موسیقی۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گوشہ ادب کے ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں اسد نذیر۔ آج آپ سنیں گے ایک خاکہ جسے اردو کے مشہور انشا پرداز اور ناقد پروفیسر رشید احمد صدیقی نے تصنیف کیا ہے۔ یہ خاکہ اردو شاعری کے ایک نامور اور درویش صفت شخصیت کے بارے میں ہے۔ اس خاکے میں اردو شاعری کے ایک نامور اور درویش صفت شخصیت کا احاطہ کیا گیا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے مختصر الفاظ میں حسرت موہانی کی شخصیت کا بھرپور انداز میں ذکر کیا ہے۔ یہ اقتباس خالد حمید سنا رہے ہیں۔
حسرت حسب معمول 3rd class میں سفر کر رہے تھے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ جس ڈبے میں وہ سفر کر رہے تھے اس کا کیا حال تھا، کتنی بھیڑ تھی، کیسے لوگ تھے اور کیسا تکلیف دہ موسم تھا، لیکن حسرت کے بشرے یا بات چیت سے مطلق ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ ان کو شمع برابر بھی کوئی تکلیف تھی۔ اردو PhD کا زبانی امتحان لینے حسرت علی گڑھ تشریف لائے تھے، اسی سج دھج سے جس کا ذکر اوپر کر چکا ہوں۔ سفر خرچ کا بل فارم دستخط کے لیے پیش کیا گیا تو بولے، یہ 1st class کا کرایہ کیسا؟ میں تو 3rd class میں سفر کیا کرتا ہوں، دراصل میں دہلی جا رہا تھا، پروگرام ایسا رکھا تھا کہ یہاں اتر پڑوں اور امتحان لے کر آگے بڑھ جاؤں، پھر یہ کرایہ کیسا؟ ٹھہرنے کا الاؤنس کیوں؟ تعام و قیام تو آپ کے ہاں رہا۔ بڑی دیر تک بڑے مزے کی رد و قدا ہوتی رہی اور علی گڑھ سے اپنی الفت کا اظہار کرتے رہے۔ حسرت ہندوستانی پارلیمنٹ کے ممبر تھے، لیکن ان کے اپنے انداز درویشانہ میں کوئی فرق نہ آیا۔ نہ ممبروں کی آرام دہ کشادہ اور پرفضا قیام گاہ، نہ ٹیلی فون، نہ موٹر، نہ تفریح، نہ دعوت۔ ایک غیر معروف شکستہ مسجد میں چٹائی پر قیام رہتا تھا، فرش پر آس پاس اخبارات، کاغذات اور فائلیں۔ وقت آئے تو کسی دکان پر جا کر کھانا کھا لیا، کاغذات جھولے میں ڈالے، پارلیمنٹ پہنچ گئے۔ راستہ اکثر پیدل ہی طے کرتے تھے اور موقع جان پڑتا تو پارلیمنٹ میں ایسی دو ٹوک اور بے لاگ تقریر کرتے کہ در و بام گونج اٹھتے۔ دہلی میں ایک نیم سرکاری اور سیاسی قسم کا اجتماع تھا، بعض اہم اور نازک مسائل زیر بحث تھے۔ شام کو اسرانہ تھا، آیان و اکابر جمع تھے، حسرت بھی مدعو تھے۔ آرائش و زیبائش، جاہ و حشم، ساز و سامان، تکلف و توازو، صاحبان ثروت، ماہرین سیاست، اکابر علم و حکمت اپنے اپنے وزن اور وقار کے ساتھ، اور خواتین میں اپنی تمام جلوہ سامانیوں کے موجود تھیں۔ فضا آراستہ، چمن پیراستہ۔ اتنے میں ایک طرف سے حسرت نمودار ہوئے، اسی سج دھج سے جو صرف ان کی تھی، اسی وقار درویشی اور انداز قلندری سے جو ان کا مسلک تھا، اور اسی شعلہ سامانی اور شبنم افشانی کے ساتھ جو ان کی زندگی تھی۔ مجمع میں ایک لہر سی دوڑ گئی، ہر شخص نے بڑے لطف و احترام سے حسرت کی پذیرائی کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کی توجہ اور طباق کا مرکز بن گئے۔ شائستہ فقرے، لطف کی باتیں، عقیدت و محبت کی پیشکش، ایسا معلوم ہونے لگا جیسے یہ تقریب حسرت ہی کے خیر مقدم کے لیے منعقد ہوئی تھی۔
یک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، چکی کی مشقت بھی، اور مشق سخن جاری۔ حسرت موہانی کی شخصیت پر پروفیسر رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا خاکہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی گوشہ ادب کا یہ سیگمنٹ تمام ہوا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروفیسر میمن درست کہہ رہے ہیں کہ کسی زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا یقیناً جوکھم کا کام ہے، مگر انگریزی تو ایک عالمگیر زبان ہے۔ رابطے کے ذریعے کو دنیا کی تمام زبانوں نے استعمال کیا ہے اور کر رہی ہیں۔ بہت سے علوم ایسے ہوتے ہیں جن کے تراجم نسبتاً کم دقت طلب ہوتے ہیں، تاہم وہاں بھی اصطلاحات کا معاملہ اٹک جاتا ہے، اور اسی لیے اب یہ رواج تسلیم شدہ حقیقت بن چکا ہے کہ ان اصطلاحات کو جوں کا تو انگریزی زبان میں رہنے دیا جائے۔ مگر ادب میں خاصی مشکلات اب بھی ہیں۔ ثقافت، لہجہ، انداز بیان، الفاظ، تراکیب، غرض، ہر چیز مختلف ہے، سو اس باب میں سمجھوتا ہی کرنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ نے پروفیسر میمن کی جس گفتگو کا اقتباس سنا، اس میں اسی قسم کی مشکلات کا ذکر ہے۔ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اجازت کا طالب اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی کرنٹ لگاتے۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو ختم ہوتا ہے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے تازہ بلٹنز کے ساتھ. ایڈیٹر اسد نذیر، پروڈیوسر گلروخ اور انجینئر جان ڈریڈن کے ساتھ بہجت کو نیوز شو ختم کرنے کی اب اجازت دیجیے. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ. یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. ہماری ان نشریات کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پیش کرتے رہیں. آج مدثرہ منظر جہاں رنگ کے بعد اپنا پروگرام پیش کریں گی خط آپ کے. بہجت اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ.